رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرمند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربات لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی کیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
پھلدار درخت ہی جھکتا ہے، دوسرا جو درخت ہوتا ہے جس پہ کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑا رہتا ہے، پھر ایک دن کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی لکڑی کام آتی ہے لیکن وہ پھل نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بھی مثال ہے کہ جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے، اتنا ہی آجزی والا ہوتا ہے، اور متکبر جو اکڑتا ہے وہ بالآخر دفن کر دیا جاتا ہے، اس کا غرور بھی دفن ہو جاتا ہے، وہ خود بھی دفن ہو جاتا ہے۔ میں کرنا جو ہے وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت پاک ہے متکبر، اسی کی شان کو تکبر لائق ہے، وہی اس کے لائق ہے کہ وہ متکبر ہے۔ بندہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، بڑائی کرے، غرور کرے، نخوت کرے، بلکہ بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک بنی اسرائیل کا بڑا عابد و زاہد شخص تھا جو کہ دن رات عبادت میں مصروف رہتا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اور اسے یہ مرتبہ ملا ہوا تھا کہ وہ جہاں کہیں باہر نکلتا تو راستے میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بادل ہوتا جو اسے سایہ کرتا تھا۔ اتنی زبردست عظمت کی جو دلیل تھی وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کے لیے دیکھا کرتے تھے، اس کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے، کتنی عزت کرتے ہوں گے جس کے سر پہ ساتھ ساتھ بادل چلتا ہو۔ اللہ تعالی نے اسے اتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک دن ایک گناہگار اور سیاہ کار شخص اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا، تو وہ جو عابد و زاہد شخص تھا اس نے دل میں یہ سوچا کہ یہ کہاں آگے بیٹھ گیا، یہ کہا کہ میرے برابر میں بیٹھ گیا، میں اتنا بڑا آدمی، میں اتنا نیک، میں اتنا اللہ کا پیارا بندہ، میں یوں اپنے بارے میں سوچنے لگا، یہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ جب اٹھ کے گیا جو اس کے ساتھ آ کے بیٹھا تھا، تو وہ بادل جو عابد کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ گویا وہ نعمت، وہ عظمت جو اس بنی اسرائیل کے عابد کو ملی ہوئی تھی وہ اس سے چھین لی گئی، اور اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی جس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ان دونوں کو کہہ دیجئے کہ اس شخص نے جس کے ساتھ ہم نے بادل کر دیا، اس نے اس لیے اس شخص کی صحبت اختیار کی کہ مجھ سے وہ محبت کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھوں شاید مجھ پہ بھی کچھ کرم ہو جائے، ہم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اور وہ عابد جس نے تکبر کیا، اس تکبر کی وجہ سے ہم نے اس کی ساری نیکیاں غارت کر دی ہیں، اب ان دونوں سے کہہ دیجئے کہ دوبارہ اپنے اعمال کو شروع کریں۔ اب غور فرمائیے کہ تکبر نے اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت وہ بھی اس سے چلی گئی۔ اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا جو ہوتا ہے نا، یہ واقعی اسی طرح کرتا ہے کہ بندہ بہت بڑے بڑے درجات سے گر جاتا ہے۔ اسی لیے اکڑنا نہیں چاہیے، تکبر اور عاجزی
جی
دونوں میں سے کون سی چیز اللہ کو پسند ہے اور کون سی چیز اختیار کرنی چاہیے،
اس کے بارے میں اشفاق بھائی عرض کروں گا۔ تکبر کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور تکبر کی جو ابتدا ہوئی، جو یہ ابتدا کی یہ شیطان مردود نے کی، اس طرح کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ ہم نے فرشتوں کو فرش سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس میں سے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اس میں یہ ہوا کہ جیسے ہی سجدے کا وقت، سجدے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا۔ شیطان نے نہ کیا، رب تعالیٰ نے استفسار فرمایا قال ما منعک اللہ تسجدہ اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تُو نے سجدہ نہ کیا؟ شیطان نے کہا کہ قال انا خیر من، کہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، کہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے بنایا گیا. اب اشفاق بھائی، یہاں مفتی صاحب نے جو آگ اور مٹی کا فرق بتایا نا، یہی یوں سمجھیے کہ عاجزی اور تکبر کو اس کو پرکھ سکتے ہیں. وہ اس طرح
واہ.
آگ میں تیش اور تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ سب چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں. کیا؟ گرمی، مزاج میں گرمی ہوگی، تیزی ہوگی، آتش وہ ہوگا، یہ تکبر آئے گا.
ٹھیک ہے.
جبکہ مٹی سے وقار آتا ہے، حلم آتا ہے اور صبر آتا ہے.
ٹھیک ہے.
پھر مفتی صاحب نے آگے کیا لکھا کہ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں
واہ.
اور آگ سے ہلاک ہوتے ہیں.
کیا بات ہے.
فرمایا کہ مٹی امانت دار ہے، جو اس میں رکھی جائے نا، جو چیز رکھی جائے تو اس کو وہ فنا نہیں کر سکتی. اور آگ کیا ہے کہ آگ جو ہے نا، آگ کے اندر وہ جل جائے گی. نیز مٹی، اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟
مٹی ڈالتے ہیں.
اور آگ یہ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی. تو رب تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا کہ قال فہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین. تو فرمایا تو اتر جا یہاں سے، نہیں پہنچتا یا رہ کر کے غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں سے.
اوہو.
اب یہاں پر یہ فرمایا کہ تکبر کی مذمت، یعنی اگر آپ احادیث پاک اس کے حوالے سے سنیں، اللہ اکبر، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کی گئی ضرور بتائیے. فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر. کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا. اچھا، اب اس میں کچھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ تہبند لٹکانے سے یہاں پر مراد کیا لیتے ہیں. علماء سے جو ہم نے سنا، وہ اس میں رہنمائی حاصل کی، وہ یہی ہے کہ جس نے تکبر کی بنا پر اپنا تہبند یا اظہار اپنے ٹخنوں سے نیچا کیا، اگر کسی کی شلوار بالفرض یہ لمبی سل گئی ہے، وہ اس نے لمبی سلوا لی ہے، اور اب اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس کے دل میں ارادہ تکبر کا نہیں ہے، تو وہ اس سے بری ذمہ ہے. ایک اور روایت یہاں پر تکبر کے حوالے سے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو تکبر کرتے ہیں، اپنا آپ تیزی اور جوش کے ذریعے اپنا آپ کو بڑا بناتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والے چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے.
استغفر اللہ.
اور ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی، اور انہیں جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، کہ جہنم کا قید خانہ ہے. آگ ان پر چھا جائے گی، اور انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون یہ پلایا جائے گا.
مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
امن تذکری جیران بذی سلام،
امن تذکری جیران بذی سلام،
ما زجت دمعا جرى من مقلات بدمي.
ماہ مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں.
مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں مطلب نماز پڑھنے کے بعد، یہ مطلب میں دن دنوں مارکیٹ میں ہوتا تھا، مجھے بہت زیادہ اس کا مطلب میں نے آنکھوں دیکھی بات ہے، یعنی کہ ہم مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکل کر 15-20 منٹ کھڑے رہتے ہیں. ان کو بولو نا یہ 15 منٹ جو باہر رہ کر صرف فضول باتیں کی ہیں یا گناہوں بھری باتیں کی ہیں، اتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیتے یا اتنی دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیتے، یہ نہیں بیٹھیں گے، ان کو مسجد میں دل ہی نہیں لگتا. یہ میں ان کا کہہ رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو معاملہ ہی بالکل بیکار ہے نا، وہ تو ان کا بیان ہی الگ ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ایک مرتبہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. بڑی توجہ سے حدیث سنیے گا. فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا، فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو لوگ وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائیں، اور امانتیں خیانت کرنے لگیں اور لوگوں میں بیجا اختلاط بڑھ جائے. بیجا اختلاط یعنی کہ بیجا میل جول, بریکٹ میں لکھا ہے اور بیجا اختلاط کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. تو اس وقت شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل, شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکل, اپنی زبان پر کنٹرول کر, نیک کام اختیار کر, برائی سے اجتناب کر, گوشہ نشینی کو اپنے پر لازم پکڑ اور میل جل سے پوری طرح احتراز کر. نوجوانوں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ نعرہ لگانا بند کر دو, جوانی دیوانی ہوتی ہے. جوانی حضرت محمد بن قاسم پر بھی آئی تھی, باب الاسلام فتح کر کے دے دیا. جوانی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی, یزیدیوں سے لڑ لڑ کے شہید ہو گئے. جوانی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی, یزیدیوں سے لڑ لڑ کے شہید ہو گئے. ایک سے ایک جوان صحابی, ان کی بھی جوانی آئی ہیں. غزوات میں انہوں نے راہ خدا میں جانے دیے ہیں, اپنا گھر چھوڑا ہے, بچوں کو قربان کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. کیا جوانی گناہ کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا جوانی ہم کو فیشن کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا جوانی معاذ اللہ ہم کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے ملی ہے؟ کیا یہی یہ جوانی لے کر کیا ہم مطلب کہ گناہوں کے گڑے میں گر جائیں گے؟ یار اب سوچو تو صحیح. یار جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, تماشا نہیں ہے.
اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان.
شفاعت سفارش کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کے مختلف مقامات ہیں. ان مقامات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شفاعت مصطفیٰ کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے میں آسانی رہے گی. بسا اوقات شفاعت جو ہے وہ ان معنی میں ہے کہ کوئی شخص گناہگار ہے, داخل جہنم کر دیا گیا ہے, اب اس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سفارش فرمائیں کہ اسے جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دیا جائے. ایک یہ مفہوم ہے شفاعت کا. اور ایک یہ ہے کہ ایک شخص جسے داخل جنت کر دیا گیا, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں کہ اس کے درجات کو جنت میں بلندی عطا کر دی جائے. یعنی جو جہنم میں گیا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو یوں پہنچ رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کا سبب بن رہے ہیں آپ کی سفارش سے. اور ایک وہ ہے کہ جو جنت میں گیا لیکن اسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حاجت ہے, آپ کی شفاعت یوں پہنچ رہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق سفارش فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے. تو جنتی جنت میں رہ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند ہو رہے ہیں, اور جو گناہگار ہے, جو عاصی ہے, وہ دوزخ میں جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چھٹکارا پا رہا ہے. ایک شفاعت وہ ہے جو شفاعت کبریٰ ہے, سب کے لیے ہے, مسلمان
شفاعت عظمیٰ بھی کہا
شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے, جو سب کے لیے ہے. یعنی میدان محشر میں جتنے لوگ جمع ہوں گے سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شفاعت سے حصہ ملے گا. کیسے؟ میدان محشر کی گرمی, اللہ تبارک و تعالی کا جلال اور سورج کا اپنی گرمی کے ساتھ جو ہے لوگوں کی کیفیت یہ ہونا کہ پسینے کے اندر مختلف لوگ, کوئی ڈبکیاں کھا رہا ہے, کسی کی کوئی کیفیت, کسی کی کوئی کیفیت, اور شدت ان پر میدان محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے ان پر حساب کتاب اور دیگر معاملات جو ہے, ان سب کی گرمی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. اب وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے, حتیٰ کہ ایسی سختی اور ایسی گرمی ہوگی غیر مسلم کی حسرت کرے گا مجھے یہاں سے نجات ملے اگرچہ دوزخ میں ڈال دیا جائے.
صحیح. ایسی گرمی
غیر مسلم کی بھی یہ کیفیت ہوگی, اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے میں شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے. اب یہ میدان محشر میں جو حضور علیہ السلام کی شفاعت, شفاعت عظمیٰ جو سب کو پہنچ رہی ہے, وہ یوں کہ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رب کی برگاہ میں عرض کرنے سے حساب اور کتاب جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، اور اس طرح جو ہے وہ جو گرمی شدت ہے میدان محشر کی اس سے کمی جو ہے وہ واقع ہوگی آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی،
یہ بھی ان کو محشر کی سختی سے انہیں نجات مل جائے گی.
جی سبحان اسی اللہ. طرح سوال اور حساب معاف کرانے میں
جی
بے ایک بعض لوگ وہ ہوں گے جنہیں جو حساب کتاب جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں. آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے مولا کریم بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے،
اللہ
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے انہیں داخل جنت فرما دے گا. بعض لوگ وہ ہوں گے جو حساب کتاب کے بعد جن کے لیے جو عذاب کے مستحق قرار پائیں گے یا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہوں گے، آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کے عذاب سے چھٹکارا دلوائیں گے. یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایسے لوگوں کو بھی پہنچے گی جو عذاب کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، انہیں دخول جنت جو دخول جہنم سے قبل شفاعت فرما کر آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچائیں گے، اور عذاب سے آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں گے، اور جو چلے گئے انہیں شفاعت فرما کر آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخلے جنت فرمائیں گے. تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مختلف مفاہیم ہیں، مختلف مقامات ہیں جن پر آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اور آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے مقام محمود کے متعلق پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ مقام شفاعت ہے. اسی طرح آکے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے، الذی اشفع فیہ لامتی، ارشاد فرمایا جہاں میں اپنے امتیوں کے لیے شفاعت فرماؤں.
اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن.
قرآن پاک میں ایسے عبادت گزاروں کا ذکر ہے جو ابتدان عابد تھے مگر ان کا انجام اچھا نہ ہوا. انہی میں سے ایک کا نام بلعم بن باعورہ ہے، اس کا واقعہ انشاءاللہ عزوجل آج آپ سنیں گے. یہ بھی عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اور اس کی عبادتوں کا یہ حال تھا کہ اس کو اسم اعظم کا معنی بھی معلوم تھا، اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا. یہ علم کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مستجاب الدعوات بھی تھا. مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جو دعا مانگے قبول ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ فرد تھا، قوم سے مراد یہ کہ اس زمانے کا یہ فرد تھا. اس کی علم کی حالت یہ تھی کہ اس کی مجلس میں، اس کی محفل میں سیکھنے کے لیے جو لوگوں کی تعداد ہوتی تھی اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے کہ کتنے لوگ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے. تو گننے والوں نے انک پاٹ دوات کو گنا تو اس کی محفل میں، اس کی مجلس میں 12,000 دوات انک پاٹ موجود ہوتی تھی. اتنے لوگ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی شاگردی قبول کر اس سے علم حاصل کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادے سے اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ نکلے، تو یہ قوم بلعم بن باعورہ کی قوم جو ہے یہ اس کے پاس آئی کہ آپ بڑے عابد و زاہد ہیں، آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، اور ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ آنے والا لشکر جو ہے شکست کھا لے، یہ لشکر ہم تک نہ پہنچے، یا اگر یہ آئے تو ان کا برا ہو، ان کو شکست ہو، تم دعا کرو تاکہ ہمیں ان لوگوں سے عافیت ملے. تھا تو یہ عالم بھی تھا اور زاہد بھی تھا، کہنے لگا تمہارا برا ہو، کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی کے خلاف میں بد دعا کروں، اللہ کے نبی کے خلاف میں بد دعا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کروں؟ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مومنین ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اگر میں نے کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہمیں ہماری جگہ سے نکال دیں گے، ہمارے ملک سے نکال دیں گے، ہم کہاں جائیں گے. سمجھانے لگے. اس نے کہا اچھا چلو میں استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارے میں ہاں آیا تو میں بد دعا کروں گا، اور اگر استخارے میں ہاں نہیں آیا تو میں پھر بد دعا نہیں کروں گا. استخارہ کیا اور استخارے میں منع آیا، بد دعا نہ کرنے کا اشارہ آیا. پھر اس کی قوم نے اس کو سمجھایا بلعم کو کہ بھلے تمہارے استخارے میں منع آیا ہے لیکن اس کے باوجود بد دعا کرو کہ انہیں شکست ہو جائے، انہیں بری شکست کھانی پڑے. اور اسے خوب لالچ دیا، مال کا، عزت تو اس کے پاس پہلے ہی تھی، اس کو خوب اتنا لالچ دیا اس کو مال کا کہ آخر کار یہ بد دعا کرنے کے لیے یہ تیار ہو گیا. اور بد دعا کرنے کے ارادے سے اپنی گدھی پر بیٹھ کر یہ جنگل کی طرف نکلا کہ کسی خاص پہاڑ پر جا کر وہاں بد دعا کروں گا. راستے میں بار بار اس کی گدھی رک جاتی، یہ پھر اس کو چلانے کی کوشش کرتا، پھر رک جاتی، پھر چلاتا. آخر کار اس گدھی کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت گویاہی دی اور اس نے کہا کہ بلعم تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرشتے میرا راستہ روکتے ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتی، اور تو ایک اللہ کے نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے بد دعا کے لیے چلا ہے. آخر کار یہ نہ مانا اور یہ زبردستی کرتا ہوا پہاڑ پر پہنچا. قوم بھی ساتھ تھی، قوم کے کچھ لوگ ساتھ تھے. پہاڑ کے اوپر سے اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے اب قریب آ رہا ہے. اس نے بد دعا کرنا شروع کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ یہ بد دعا کرتا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے، لیکن اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلتی. یہ برا بولتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے، لیکن وہ برائی اس کی زبان سے اپنی قوم کے لیے ہی جاری ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان تھی. تو اس کی قوم والے اس کو سمجھانے لگے کہ تو کیا بات کر رہا ہے، ہم تجھے لائے کس کام کے لیے، تو کام کر کیا رہا ہے؟ اس نے کہا ہے میری قوم، میں بولتا کچھ ہوں لیکن میرے منہ سے نکلتا کچھ ہے، میں بولنا کچھ چاہتا ہوں اور میرے منہ سے نکل کچھ جاتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بہرحال اس نے چونکہ کوشش کی، ایک اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنے کی کوشش کی، رب کریم عز و جل کا ایسا غضب نازل ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی. اور اب اس شخص نے رونا دھونا شروع کر دیا اور اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا اور آخرت سب برباد ہو گئی. وہ شخص جو عابد تھا، زاہد تھا، جس کی مجلس میں ہزاروں ہزار لوگ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، جس شخص کی نظر عرش اعظم پر تھی، جس شخص کو اسم اعظم کا معنی معلوم تھا، جس کی ہر دعا بد دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، اس شخص نے جب اللہ کے نبی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی اور روتا ہوا اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی.
اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
شغاف کسنوازی کن طبیبا رسول اللہ.
انسان کے حسن اخلاق سے اسے دینی اعتبار سے بھی ترقی ملتی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی ملتی ہے، اور بد اخلاقی انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے. مہروز بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہی ہے، جو اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں ہم اور اس کا دستہ کسی اور کے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جتنے بھی دنیا میں ناکام افراد ہیں ان کو دیکھا جائے تو دو چیزیں بنیادی طور پہ دیکھنے میں آئیں گی. ایک تو یہ کہ تھک بہت جلدی جاتے ہیں.
اچھا،
ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ سمر آور تو جب ہوگی ہوگی، لیکن یہ تھک بہت جلدی جاتے ہیں. اور جتنے بھی کامیاب لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کی کوشش مسلسل ہوتی ہے اور وہ تھکتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ ان کے اندر ایک ایک نقطے کو لے کر اس کے گرد چلنا نہیں ہوتا بلکہ کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناکامی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ کوشش نہیں کرتے، اور ان کی کوشش ہوتی بھی ہے تو بہت مختصر دورانی کی ہوتی ہے، اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں انہوں نے ایک لمیٹیشن طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب ہم 3 دن 5 دن یا 1 مہینہ اور 1 سال کوشش کریں گے اور اس میں نتیجہ آئیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ حافظ۔
پیارے مدنی منو اور مدنی منیو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ہرے رنگ کے بارے میں۔ عربی میں ہرے رنگ کو گدرا، انگلش میں گرین اور اردو میں تلس کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہرے رنگ کی ہوتی ہیں، جیسا کہ تربوز، امرود، سیب اور انگور ہرے بھی ہوتے ہیں۔
معاشی حوالے سے مسلمان جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے ان کی عزت اور اسلامی جو مملکتیں ہیں
جی،
اسلامی جو ریاستیں ہیں
جی،
ان کو اتنا ہی زیادہ استحکام ملے گا
جی۔
تو اب ہمارے معاشروں کے اندر کہاں ہم معاشی طور پر کمزور ہیں؟ ہم معاشی طور پر وہاں کمزور ہیں کہ جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو چھوٹا سا کام ہے
جی،
اس میں تو آر آئے گی یا
جی،
کیسے اختیار کیا جائے یہ کام،
پیشوں کو حقیر سمجھتے،
یہ کام میں کیسے کروں
جی۔
تو یہ جو طرز عمل ہے یہ بھی ہماری معاشی ترقی کی جو رکاوٹ ہے اس میں سے شمار کیا جانے والا ایک کام ہے۔
میں فتاری بول رہا ہوں، بازار میں اگر چاندی کے مختلف ریٹ ہوں، مختلف دکانوں پہ جو تھوک کے بیوپاری ہیں ان میں فرق ہو 5-5, 10-10, 15-15 روپے کا، تو نصاب کیا کم سے کم قیمت والے کے ریٹ سے جو ہے بنے گا؟
بڑے عرصے کے بعد انی بھائی کی آواز سنی ہے،
ماشاء اللہ،
اور یہ تو ریٹ لا کر دینے والے ہیں، بتاتے ہیں بعض، اب تو نہیں بتاتے، پہلے بتایا کرتے تھے، آج کل یہ ریٹ چلتا ہے اور یہ نہیں۔ تو آپ کو اس کا زیادہ آئیڈیا ہوگا کہ ریٹ اسٹینڈرڈ کون سا کہلاتا ہے، پویلین کا کہلاتا ہے،
بلین کا ریٹ کہلاتا ہے۔ مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے اصل میں، چاندی اب جب سے سونے کے ریٹ بڑھے نا تو چاندی کی وہ ویلیو نہیں رہی جو ماضی میں کبھی ہوگی، نصاب کے اعتبار سے ہمیں اعتبار اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، اور پھر چاندی کے ریٹ ہوتے ہیں 600، جیسے آج کل جو چل رہا ہے 650 روپے غالباً چل رہا ہے، تو اب اس میں 10-20 روپے کا زیادہ ہونا یا کم ہونا نا وہ اتنا وقت نہیں رکھتا، کیونکہ چاندی کم استعمال ہوتی ہے ہماری یہاں بہ نسبت سونے کے، باوجود اس کے کہ چاندی سستی ہے سونا مہنگا ہے، لیکن سونا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور چاندی کم یوز ہوتی ہے، تو 10-20 روپے کا اتنا اعتبار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کنفرم ریٹ ہم معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں اچھے بڑے ڈیلر سے کنفرم ریٹ مل سکتے ہیں۔
باب المدینہ میں کتنے جگہ سے ریٹ نکلتے ہیں؟
ایک ہی جگہ سے ریٹ،
ایک ہی جگہ سے ریٹ نکلتے ہیں، تو پھر تو آسان ہے نا، ایک ہی جگہ سے ریٹ نکلتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر 10-20 کا فرق آ بھی رہا ہے
جی،
تو احتیاط والا معاملہ اختیار کیا جائے،
کم والے لے لیں،
کم والے ریٹ لیں، تاکہ نصاب جو ہے وہ جتنی مقدار میں بنے تو اس سے کوئی کوتاہی لازم نہ ہو۔
ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی اگر 10 روپے کا فرق بھی آیا تو 520 روپے کا فرق پڑے گا
جی،
تو جو ریٹ کم ہو چاندی کا اس کا اعتبار کر کے ہم اپنا حساب بنائیں۔ جزاک اللہ۔
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔
My name is Mikhail Zafar Iqbal from Madrasat al-Madina Rotterdam in the UK. Please can you tell me, my clothes are better than everyone else and I am the best student in my studies. Can there be anyone else like me?
آپ کے اندر واقعی اگر یہ ذہن ہے کہ مجھ سے کوئی اچھا ہو سکتا ہے تو برائی نے تو جڑ پکڑ لی۔ اب یہ سوال ہوگا پیدا کہ کیا آپ سے کوئی برا بھی ہو سکتا ہے؟
کیا مطلب؟
یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا میں کچھ ہوں، یہ برائی تو ہے، تو برائی بھی بڑی خوفناک ہے کہ اگر دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا سمجھا تب تو تکبر ہے اور جہنم کی حقداری ہے، اگرچہ نابالغ ہے بظاہر، لیکن بڑوں کے لیے جہنم کی حقداری ہے اور بچوں کے لیے یہ خطرناک بیج ہے جو بوائی ہو چکی ہے، اگر بالغ ہونے کے بعد یہ بیج باقی رہا تو یہ تو مارا گیا۔ تو اس لیے یہ عاجزی کے خلاف ہے، اللہ نے اگر آپ کو ذہانت دی ہے تو اس میں آخرت کی بہتریاں اکٹھی کریں علم دین کے لیے، اس ذہانت کو استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، خود پسندی میں نہ پڑے بندہ. یعنی کوئی اگر اس کو نعمت حاصل ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے اور یہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے گا. زوال نعمت سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ تعالی میری نعمت نہیں لے گا کبھی، اور اس طرح انہیں توجہ ہٹا دینا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ بہت بری بات ہے. اور خود پسندی بھی یہی ہے کہ کسی نعمت کے حصول پر یہ سمجھنا کہ یہ میری کوششوں سے اور میری صلاحیتوں سے مجھے حاصل ہوئی ہیں اور اب یہ مجھ سے دور نہیں ہوں گی، یہ میری اپنی صلاحیتوں سے. تو اس طرح وہ پھر خود پسندی کی تعریف بنتی ہے جو کہ ہلاکت ہے. اور خود ایک لمحے کی خود پسندی جو ہے نا وہ 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے. حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں رات بھر عبادت کروں اور صبح خود پسندی میں پڑھوں، یعنی یہ سمجھو کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، اس سے بہتر یہی ہے کہ رات سویا رہوں اور صبح رات کی عبادت سے محرومی پر افسوس کروں. نیکی کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا، نفل نیکی اور اپنے آپ کو نیک سمجھ بیٹھنا، اس سے بہتر ہے کہ وہ نیکی چھوٹ جائے اور اس پر افسوس ہو. ان بزرگ کے کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن فرض ادا کرنے والا بھی اپنے آپ کو نیک سمجھے نہیں. وہ میں اس لیے وضاحت کی کہ اگر فرض چھوٹ جائے اور میں پھر اس کے چھوٹنے پر افسوس کروں یہ اچھا ہے، یہ مراد نہیں ہے. نفل عبادت کروں اور اپنے آپ کو نیک سمجھوں، اس سے بہتر یہ کہ نفل عبادت میری رہ جائے اور اس پر افسوس کروں کہ میں نفل عبادت سے رہ گیا، یہ بہتر ہے. تو خود پسندی، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعا افطار. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
کیا جو تمہارا سو
نمائندے، کتنے ہی قرضدار یا ان کے نمائندے، کتنے ہی پریشان حال، بے روزگار، پریشان حال، دکھی یارے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تیرے کتنے بندے، تیری کتنی بندیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ محبوب کریم کا مسئلہ رحمت کی نظر کر دے، بے اولادوں پر بھی رحمت کی نظر کر، بے جا مقدمات نے گرفتار ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو جادو آسیب کا شکار ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو اولاد کے غم کا شکار ہے اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو پریشان حال ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر کر، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ ان پر بھی رحمت کی نظر کر. اللہ جو گناہوں کے مریض تیری بارگاہ میں حاضر ہے ان پر بھی رحمت کی نظر کر، ہمیں بھی گناہوں سے شفا عطا کر، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا کر، اور رب کریم ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری کی نعمت عطا فرما دے،
مٹا یا
نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
یہ ایک ماہ رمضان کی ایک برکت ہے کہ لوگ مذہبی حوالے سے تھوڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ابھی دیکھنے کے بھی جذبے ہیں، سننے کے بھی جذبے ہیں، تو ماہ رمضان المبارک کی ان ساعتوں کو غنیمت جان کر ہم آپ کے سامنے بہت سارے مضامین رکھ دیتے ہیں، بہت سارے آپ کے سامنے کام رکھ دیتے ہیں، ان کا ماہ رمضان میں خود کو عادی بنائیں۔ آپ بولے کہ یار بہت اچھی بات ہے رمضان کے بعد شروع کروں گا، رمضان المبارک کے بعد کیا یہ کیفیت آپ کی باقی رہتی ہے؟ پچھلے سال کا کیا تجربہ ہے آپ کا؟ کیا یہ کیفیت جو اب آج اس وقت آپ کی ہوتی ہے، کیا یہ ماہ رمضان کے علاوہ یہ کیفیت ابھی آپ پاتے ہیں؟ اور کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان میں بھی اپنی کیفیت کو نیکی اور پرہیزگاری والی نہیں بنا سکتا۔ ایسے شخص کو بہت غور کرنا چاہیے، یعنی دنیا میں ایسا نقشہ بدل جاتا ہے، دنیا کا یار نقشہ بدل جاتا ہے۔ آپ ملیشیا جائیں، انڈونیشیا دیکھیں، عرب دنیا کو دیکھیں، افریقہ کو دیکھیں، یعنی جہاں پر مسلم کمیونٹی کم ہے وہاں بھی جا کر دیکھیں، لوگوں کا انداز بدل جاتا ہے، مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی میں کہتا ہوں کہ وہ شخص کتنا محروم، اور وہ اپنی اس محرومی پر جتنا آنسو بہائے اپنے رب کے حضور کم ہے کہ جو اس ماہ رمضان کو پا کر بھی خود کو نمازی نہ بنا سکا، خود کو مسجد میں نہ لا سکا، خود کو قرآن کی تلاوت میں نہ لگا سکا۔ یقین مانیے، یعنی ہم دیکھتے بڑے بڑے لوگ یار مطلب کبھی مسجد کا رخ نہ کریں، وہ بھی ماہ رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں، کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ، ہزاروں لوگ ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں پوری داڑھی سجا لیتے ہو، پوری ایک مٹھی داڑھی سجا لیتے ہو، لیکن ایک تعداد ہے وہ دیکھے نا کان پہ جو تک نہیں بیٹھتی، بولنے والا بولتا رہے، ماہ رمضان آ گیا چلا جائے، اور یہ اپنی اس میں، بلکہ بعض تو ایسے سرکشی پر اتر آتے ہیں کہ وہ کھیل تماشے جو علاوہ رمضان کے نہیں ہوتے وہ ماہ رمضان میں شروع کرتا ہے۔ یار رمضان کی راتیں ہیں، تراویح سے فارغ ہو گئے، سحری تک جاگ رہا ہے، یار چلو یار کچھ کھیلتے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کے تماشے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کھیل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔
یعنی رمضان کی راتوں کو چوکوں پہ بیٹھ کر چائے پینے کا نام بنا دیا، رمضان کی راتوں کو کہیں باہر جا کر ہوٹل پر کھانے کا نام بنا دیا، رمضان کی راتوں کو آپ نے تفریحات کا ذریعہ بنا دیا، رمضان کی راتوں کو آپ نے نائٹ کے کرکٹ کے نائٹ میچ کھیلنے کا ذریعہ بنا دیا، رمضان کی راتوں کو آپ نے کھیل کود کا ذریعہ بنا دیا۔ اے عاشقان رسول، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ یقین مانیے، رمضان آیا ہے، مغفرت کا مہینہ آیا ہے، ہمیں عبادت کا ذہن دینے والا مہینہ آیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے آیا ماہ رمضان۔ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم تقوی اختیار کر لیں۔ یعنی آپ خود بتائیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایسے کتنی چیزیں جو ہم ماہ رمضان میں نہیں کرتے، کھیل تماشے کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں کو نفس و شیطان نے عجیب کر دیا، یعنی عجیب ہو گیا یہ۔
اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا، آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔
محمد سيد الكونين وساق عليه،
محمد سيد الكونين وساق عليه،
والفريقين من عرب ومن عجم،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على خیر الخلق۔
اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ دعائیں افطار میں رقت انگیز دعائیں مانگی گئیں۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی،
سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، اولا یعنی بہتر، اعلی عمدہ، یعنی یوں کہ جتنے بھی بہتر ہیں ان سب میں بہتر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جتنے بھی مخلوق میں اعلیٰ یعنی عمدہ، گڈ، بیٹر، بیسٹ، جتنے بھی اچھے سے اچھے ہیں، ان سب میں عمدہ اعلیٰ یہ ہمارا نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سلسلہ میرے رب کا کلام مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ نگرانی شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے،
قرآن کریم میں بڑے مضامین ہیں، بڑے ٹاپکس ہیں، بہت خوبصورت کلام ہے، اس کو پڑھتے رہیں، بڑی روانی ہے قرآن کریم کے اندر، آپ پڑھتے تو رہیں، جنت کی باتیں آئیں گی، ایمان والوں کی باتیں آئیں گی، ایمان والوں کے انعامات کا ذکر ہوگا، اور بہت کچھ قرآن کریم ہے، جب پڑھیں تو اتنے مضامین ہیں کہ مطلب آدمی اسے سیر ہو ہی نہیں سکتا۔ لطف ہی لطف ہے، لطف ہی لطف ہے قرآن کریم کی تلاوت میں۔
ایک ماہ کے اعتکاف کا سلسلہ مدنی مرکز فیضان مدینہ، مدینہ ٹاؤن، سردار آباد، پنجاب، پاکستان میں جاری ہے، جس میں شریک عاشقان رسول نے نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کے ہمراہ کھانا کھانے اور سحری کی سعادت حاصل کی۔ بعد فجر مدنی حلقے میں آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ترکی میں مبلغ دعوت اسلامی نے علماء اکرام اور دیگر شخصیات سے ملاقاتوں میں نیکی کی دعوت پیش کی، مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا اور مختلف مقامات پر افطار اجتماعات کا سلسلہ ہوا۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں، جہاں مرکز الاولیاء میں ہونے والے افطار اجتماع میں رکن شورا حاجی منصور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ رکن شورا حاجی عبد الحبیب عطاری کا سنت و بھرا بیان نیشنل اسٹیڈیم کے قریب باب المدینہ کراچی پاکستان میں، آپ نے شخصیات اور دیگر عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کی کوششوں سے آگاہ کیا۔
اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی، آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔
تقدیر کہتے کس کو ہیں؟ کہ تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں، جو ہمارے یہاں پر ایک مفہوم، ایک سوچ بنا لی گئی کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھ دیا گیا اس لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ویسا ہی ہم کریں گے جو لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ تقدیر کا مفہوم یہ نہیں۔ تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا کہ بندے نے کیا کرنا ہے، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، پھر اس کے مطابق اس نے لکھ دیا۔ اب جو بندے نے کرنا تھا اسی کے مطابق وہ یہاں کائنات کے اندر دنیا میں آ کر کر رہا ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں، بلکہ بندے نے جو کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے اپنے علم سے جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اللہ نے لکھ دیا، اب اسی کے مطابق بندہ کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے ان تمام باتوں کو واضح کر دیا ہے۔ اب انسان کے سامنے نیکی کا راستہ بالکل موجود ہے، انسان چاہے تو اس کو اختیار کرے، اور اس کو اختیار کر کے جنت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مجبور ہے، لہذا وہ عمل کرے نہ کرے اس کے لیے برابر ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ ما من نفس منفوسۃ الا وقد كتب الله مكانها من الجنۃ والنار والا قد كتبت شقیۃ او سعیدۃ، یعنی کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس نے آنا ہے مگر یہ کہ اللہ نے اس کا مکان جو ہے وہ جنت میں لکھ دیا ہے اور جہنم کے اندر لکھ دیا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم کے اندر جائے گا، اور ہر ایک کا شقی یعنی بدبخت ہونا اور نیک بخت ہونا لکھ دیا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نمکث علی کتابنا وندع العمل، کہ پھر ایسا نہیں کہ ہم کتاب کے اوپر ٹھہر جائیں اور ہم عمل کو چھوڑ دیں، یعنی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر اس طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریر کا مقصد بیان کرتے ہیں اور جو مفہوم ہمارے ذہن کے اندر غلط بیٹھا ہوا ہے اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق له، عمل کرو، ہر شخص جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے، اس کے لیے اس کو تیار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کا کام یہ ہے کہ وہ عمل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا وہ عمل کرے گا اس کے مطابق اس کے لیے راہ کو آسان کر دے گا۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے حوالے سے بیان کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لیل کے اندر فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی جس نے دیا صدقہ کی اللہ کی راہ کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور سب سے بہترین بات کی یعنی اسلام کی، اس نے ایمان کی، اس نے تصدیق کی، تو ہم اس کے لیے آسانی والا راستہ آسان کر دیں گے۔ یعنی بندے کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام کرے گا، جب وہ نیکی کے کام کی طرف آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی والے راستوں کو آسان کر دے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں، راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا اس کا کہ یہ جو تمام کی تمام باتیں لکھ دی گئی ہیں اس سے بندے کو اس بات کی تسلی دے دی گئی کہ تمہیں مستقبل کے حوالے سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، تمہارا کام ہے کہ تم نیک عمل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک عمل کی وجہ سے تمہارے لیے راہ کو کھول دے گا۔
اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔
جب آپ علم دین حاصل کریں گے نا، درس نظامی جو کرتے ہیں، علماء بنتے ہیں، ان میں ایک استاد صاحبان ایک بات بیان کرتے ہیں، بہت پتے کی بات ہے، عدم توجہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ تھوڑا مشکل ہے، آسان کرتا ہوں۔ عدم توجہ عدم علم کی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا،
ٹھیک ہے،
اور میں جواب نہ دے سکا، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی کو علم ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ چیز اس کے ذہن میں آ نہیں رہی ہوتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آپ ایک چیز رکھتے بھی آپ ہو اور رکھ کر بھول بھی آپ ہی آتے ہو۔
کیا بات ہے
نا، آپ بولے یار نہیں، توجہ نہیں آئی، یار کہاں رکھا تھا، یار میں نے رکھی ہے، پھر چڑھائی کر دیتا ہے، تم نے ہٹائی ہوگی، یہاں تو رکھی تھی۔ پھر جب وہ نکالتا ہے نا وہاں سے تو اس کو یاد، پھر وہ بات ریکال ہو جاتی ہے کہ یار میں نے رکھی تھی، وہ تو چھونا مونا ہو کر بھی چپ چاپ نکل جاتا ہے، کس کو کیا بول رہا ہے کہ کہاں رکھی تھی۔
اچھا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز رکھ کے بھول گئے، اب یہ
نہیں ہے پیچھے کو ایسا منظر چل رہا ہے کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا۔
اچھا
نہیں، آپ عبد الحبیب ارشد مدنی کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں،
کوئی چیز بھول
جانا چاہوں گا،
آپ پھنسیں گے۔ اب یہ تک کوئی چیز بھول جائیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اب یاد نہیں آ رہی ہے، ایسا کوئی عمل بتائیں نا کہ یہ کام کیا جائے.
درود پاک پڑھا جائے.
جی
درود پاک پڑھا جائے. خوشی کی بات کر رہا ہوں کہ صبح بیان ہوا فجر کے بعد.
ٹھیک ہے،
اب اس کو اب اتفاق کہہ لیں، بیان تو مختصر ہم کرتے ہیں لیکن صبح کا بیان جو فجر کے بعد ہوا یہ تھوڑا طویل ہو گیا، اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ اور تھوڑا وہ جوش اور وغیرہ جو ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ کیفیت بن گئی. تو مجھے میں بیان سے فارغ وغیرہ آیا تو یوں بعض اوقات میسج آ جاتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بیان کیا اللہ اور برکت دے. اب ایک ایس ایم ایس آیا.
اچھا،
اور ایس ایم ایس کیسا آیا؟ آپ کا بیان یوں کر کے کیا
تجسس بڑھا دیا ہے آپ نے.
تجسس
ایس ایم ایس کیا ہے؟
یقین مانے 12 دفعہ مدینہ 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 لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیان مدینہ 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 12 دفعہ مدینہ مدینہ لکھ دیا. پھر اس کے بعد ایک اور میسج کیا، پھر اس کے بعد ایک اور میسج کیا، اللہ کو خوش رکھے سلامت رکھے. یعنی ایسا لگا کہ اس نے کوئی کسی قسم کا کہیں وہ حوصلہ افزائی کرنے میں کہیں بخل بخل نہیں کیا نا. وہ کہتے بن مانگ یہ دیا اور اتنا دیا کہ میسج میں تو سما گیا، تو فائل میں تو سما ہی گیا. لیکن مجھے واقعی قلبی طور پر ہوتا ہے نا، قلبی طور پر خوشی ہوتی. تو اس طرح
تو پھر آپ نے جواب دیا،
میں نے کال کی.
اچھا، واہ بھائی واہ. ایس ایم ایس کریں، ہو سکتا ہے کال بھی آ سکتا ہے.
نہیں یہ نہیں کریں،
ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے.
میں نے ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی ان سے مت تعلق ایسے نا.
اچھا،
وہ
جاننے والے.
تو میں نے کال کر دی نا، تو ظاہر ہے انہوں نے میسج کیا، میں نے کال کر دی، اور مجھے ایسا لگا کہ ان کو میری کال سے بہت خوشی ہوئی ہوگی. تو ادب اگر کوئی اتنی اچھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر آپ اس کو کیا خوشی دے سکتے ہیں.
ٹھیک
ہے، تو زیادہ مزہ ہے نا. تو یوں کسی کی اس طرح کی خوشخبری کو لائے گئے، الحمدللہ وہ میں نے کوشش کی تھی. اور مجھے ابھی ابھی فون آیا کہ میرا مدینہ کا ویزا لگ گیا ہے، میں مدینے چلا.
سبحان اللہ،
ہائے ہائے، میں مدینے جا رہا ہوں. تو جب مدینے جا رہا ہوں یہ کہے تو پھر ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ، گڑے ہوئے. اگر کوئی فتنے کا خوف نہ ہو تو آدمی اٹھے گلے ملے اور مطلب کہے کہ آپ جا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ باد اب حاضری عطا فرمائے. دیکھیے ہو سکے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میرا سلام عرض کیجئے گا، شیخین کریمین کی بارگاہ میں یوں مطلب سلام عرض کیجئے گا، دعا کیجئے گا. دیکھیے کیجئے گا دعا میرے لیے. تو یوں کر کے جب آپ کو کہیں گے نا تو اس کو بہت خوشی، اس کے لیے بھی دعائیں دے، اللہ آپ سفر آپ کا خیر و عافیت کے ساتھ گزارے، باذوق حاضری عطا فرمائے، قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے. یوں کر کے آپ اس کو بھی دعاؤں سے دیں تاکہ اس کو بھی اچھا لگے گا. یہ سب چیزیں دل جیتنے کے لیے ہوتی ہیں، محبتیں بڑھانے کے اپنے اپنے انداز ہیں.
آج کل بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں کو سجانے میں نظر آتے ہیں، جیسے کہ یہ بائک، یہ رکشہ، یہ بس، یہ ٹرک وغیرہ کے لیے پیسہ تو خرچ ہوتا ہے، تو کیا یہ پیسہ اسراف میں تو نہیں ہوگا؟
کوئی حرج نہیں ہے، لوگ گھر بھی سجاتے ہیں، دکان بھی سجاتے ہیں، اپنا بدن بھی سجاتے ہیں. تو جو زینت اللہ نے حلال کی ہے تو ٹھیک ہے، حلال ہے، جو حرام کی ہے وہ حرام ہے. اب اگر کوئی فخر و تفاخر کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اگر سجاوٹ کرتا ہے تو یہ مجرم ہے.
تو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام رکھ لیا جاتا ہے، تو مطلب بیمار بھی وہ ہوتے ہیں. زیادہ تر ہمارے علاقے میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کا نام بہت بڑا ہے تو اس کو چینج کر کے کوئی چھوٹا سا نام آپ رکھ دیں تو اسے بیماری غائب ہو جائے گی.
ویسے ناموں کی تاثیرات تو ہوتی ہیں، البتہ یہ کہ برا نام ہو نا تو اس کو بدل دینا چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بدل دیتے تھے برے نام. اب یہ کہ اچھا نام ہے، اب بیمار بچہ ہو گیا تو اب بولتے ہیں کہ یہ بدل دو، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. نام ہی اچھا ہے، اب کسی کا نام محمد علی ہے مدنی منے کا، اب وہ بیمار رہتا ہے، اب بولو گے اس کو بدل دو یہ نام بھاری ہے، تو یہ مرتبے اور مقام میں تو بھاری ہے لیکن یہ نام ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بیمار کرے. اب ہو سکتا ہے کہ بچہ بیمار تو ہے لیکن ان ناموں کی برکت سے یہ کم بیمار ہے، نام بدل دو زیادہ بیمار نہ ہو جائے.
جو رائٹنگ کرتے ہیں روڈوں کے اوپر، ادھر بلیاں مارتے ہیں، گاڑیاں لہراتے ہیں، اوور ٹیک کرتے ہیں، گاڑیاں الٹی سیدھی چلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
آئے دن بائک کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، آئے دن روز کے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہوں گے. تو کتنے بیچارے نوجوان جو ہیں یہ اس میں مارے, بڈھے نہیں چلاتے بائک, یہ نوجوان ہی چلاتے, بوڑھا تو کوئی کوئی چلاتا ہوگا. تو یہ نوجوان چلاتے اور بےچارے بعض کوما میں چلے جاتے ہیں, تو کچھ عرصہ کوما میں رہتے ہیں, کچھ ہفتوں کچھ مہینوں, بعض تو برسوں نکال دیتے ہیں کوما میں, خاندان تنگ آ جاتا ہے ان سے, پھر بھی بعض اوقات تو بےچارے آخر کا دم توڑ دیتے ہیں. تو یہ سب سے خطرناک سواری یہ بائک کی اب تک تو میں سمجھ پایا ہوں سب سے خطرناک.
ون ویلنگ کرتے ہیں بابا, ایک ویل پہ چلاتے ہیں.
سر ون ویلنگ کرنا بھی اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے, روڈوں پہ ون ویلنگ کرتے ہیں بہت خطرناک ہے یار. یہ جو کرتا ہے نا وہ جوانی کا اس کو نشہ, جوانی ہے دیوانی, اور یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اس کے, یار کچھ نہیں ہوتا. اب اللہ کے بندے جس کی کھوپڑی پھٹ گئی وہ بھی کل تک کہتا تھا کہ یار کچھ نہیں ہوتا, کچھ ہو ہی گیا نا اس کو, اس سے پہلے کہ تیری باری آئے تو کسی کے بھان جا باز آ جا. تو یہ عام طور پہ شو بازی, یہ ایک بازاری لفظ بولتے ہیں یہ لوگ شو بازی میں, یعنی دکھاوا نمائش کے لیے یہ کیا جاتا ہوگا کہ لوگ بہادری کی داد دیں. تو یہ نہیں کرنی چاہیے ون ویلنگ. اگر آپ کی اولاد بھی کر رہی ہے تو آپ ان کو روکیے, آپ کا بھائی کر رہا ہے اس کو سمجھائیے, آپ کا دوست کر رہا ہے, پڑوسی کر رہا ہے, آپ کا جاننے والا کر رہا ہے, آپ اس کو بیچارے کو سمجھائیں کہ وہ اسے بھول نہ کرے. شروع سے سنتے ہیں کہ شیطانی چرخا ہے, یہ کسی کے کنٹرول میں آتا نہیں ہے, یہ اچانک کس کو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, تو اس لیے ایسا نہ کریں. یا کسی کو ٹھوک دیں گے یا کوئی آپ کو ٹھوک دے گا, پیچھے سے بھی تو مار دیتے ہیں نا آگے. تو اسکوٹر رف نہ چلائیں, اس کا جو اصول ہے یہ ٹریفک کے ان کے مطابق چلائیں تو انشاءاللہ خطرات کم ہوں گے, ختم نہیں ہوں گے. اسکوٹر پر بیٹھا اور اب بولا مجھے کچھ نہیں ہوگا, وہ یہ مشکل ہے. خطرات تو ہیں لیکن کم سے کم خطرات ہوں, ایسا کوئی انداز اختیار کیجیے.